السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں. نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن طرح اس میں دو ہیں. ایک وہ نعمتیں ہیں جو مال کی لائن سے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جان کی لائن سے ہیں. زندگی عطا فرمائی، جان عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، آنکھ اور کان اور زبان اور جوارح ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے. ان میں سے ہمارا کسی میں کوئی استحقاق نہیں تھا، ہمارا حق نہیں بنتا تھا کوئی، ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. بغیر مانگے کہ اللہ پاک نے ان سب نعمتوں سے سرفراز فرمایا. پھر ہماری اس جان کو باقی رہنے کے لیے جو جو چیزیں درکار تھیں اس دنیا کے اندر، پورے آسمان و زمین کے نظام کو وہ اس کا وجود مرحمت فرمایا، وہ عطا فرمائی، وہ چیزیں پیدا فرمائی، پھر ان چیزوں سے اس نظام کو قائم فرمایا اور قائم فرمائے ہوئے ہیں. اس کو شریعت کی زبان میں تدبیر امور کہتے ہیں. امن یدبر الامر، امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے، چونکہ تدبیر امور انسانی زندگی کے اس دنیا پہ رہنے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ امانت کے طور پر عطا کی گئی. ایسے ہی جانی نعمتوں میں سے اولاد ملنا ہے، شادی ہو جانا ہے، وہ بھی جانی نعمت ہی ہے. اس کا ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہونا ہے، اس سے ہمارا جی بہلنا ہے، اس سے ہمارا دل کا لگنا ہے، اس سے راحت حاصل ہوتی ہے، قرۃ العین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور دوسری جو نعمتیں ہیں وہ مال کے لائن سے ہیں، جو ہماری ضروریات کو فراہم کرنے میں ممد و معاون ہیں. جس کسی کو جب کبھی جو مال ملا اور ملتا ہے اور ملے گا، وہ صرف اللہ سے ہی ملے گا. موتی اللہ پاک ہی ہے، مال ہمیشہ اللہ سے ملتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حرام مال ہے تو وہ بھی اللہ سے ہی ملتا ہے، حرام رزق ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے ملتا ہے. اس میں فرق صرف یہ ہے کہ بندے نے چونکہ چاہا تو اللہ نے دے دیا، مواخذہ کریں گے کہ بھئی تم نے یہ کیوں چاہا تھا، وہاں دیتے ہوئی. اسی لیے حرام کو رزق قرار دیا گیا، کیونکہ بعض لوگ صبح سے شام تک حرام ہی کھاتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، کبھی ان کو حلال کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اور اللہ نے فرمایا کہ جو زمین پہ چلتا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے، تو وہ کس کے ذمے تھا وہ جو صبح سے شام تک جو کھا رہا تھا؟ ہر مالی نعمت بھی اللہ پاک ہی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو ابیوز کیا گیا ہے یا مس یوز کیا گیا ہے، ناجائز طریقے پر استعمال کیا گیا ہے، تو وہ اللہ کی نعمت ہونے سے خارج نہیں ہوئی تھی، اللہ ہی نے دی تھی. مصیبت بنے گی وہ نعمت، وہ الگ بات ہے، غلط استعمال ہونے کی وجہ سے وہ مصیبت بنے گی. مگر یہ دونوں نعمتیں میرے دوست بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہیں جان کی لائن سے اور مال کی لائن سے، ایک ایک پنی سے لے کے ہزاروں تک، بچپن سے لے کے اب تک، اور اس سے جو جو چیز ہم نے کبھی بھی خریدی، کپڑے خریدے جاتے ہیں، سامان خریدا جاتا ہے، گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، چپل جوتے خریدے جاتے ہیں، اپنے لیے خریدے جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے خریدے جاتے ہیں، گھر خریدا جاتا ہے، فرنیچر خریدا جاتا ہے، جو خریدا جائے گا اس مال سے وہ سارا کا سارا مال اس میں ایک ایک پین نہیں، وہ اللہ پاک کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کو خریدا گیا اس مال کے ذریعے سے وہ بھی اللہ پاک کا ہے، وہ میٹیریل جو ہے وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور جو انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہوتا ہے. انسان کا ہاتھ جس چیز میں لگتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ اس کو انسان نے بنایا، شریعت کی زبان میں یہ ہے کہ اس کو اللہ ہی نے بنایا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور جانور بنائے جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں. تو کشتی پہ بھی آدمی سوار ہوتا ہے، جانور پہ بھی سوار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی میں نے بنایا ہے، یہ بھی میں نے بنایا ہے. جانور میں انسان کا ہاتھ بالکل نہیں ہوتا، کشتیوں میں انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بتانا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس میں انسان کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہاتھ بھی تو میں نے ہی بنایا، وہ دماغ بھی تو میں نے ہی بنایا، وہ صلاحیت بھی تو میں نے ہی بنائی، وہ علم بھی تو میں نے ہی بنایا، وہ فہم بھی تو میں نے ہی بنایا. پھر اس انسان نے جس میٹیریل میں کام کیا وہ میٹیریل تو میرا ہی ہے. پھر جس میٹیریل پہ اس کو چلاتے ہیں وہ چلایا جانے والا میٹیریل تو میرا ہی ہے. کچھ بھی کریں آپ، اللہ پاک کا ہے. تو جو مال سے ہم خریدتے ہیں وہ اللہ کا ہے، جو اس مال سے جو چیز خریدتے ہیں وہ اللہ کی ہے، اور جس کے لیے خریدتے ہیں وہ اللہ کا ہے، اور جو خریدنے والا ہے وہ اللہ کا ہے. تو یہ دونوں طرح کی نعمتیں اللہ کی ہیں، ہمارے پاس میرے دوستو امانت ہے. ہر بندے کے پاس امانت ہے، اور امانت کا سوال ہونے والا ہے، امانت کی پوچھ ہے. آپ کے پاس کوئی آدمی امانت رکھا دے تو وہ پوچھے گا بھائی میری امانت کہاں ہے دو. اور امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، اسی کے نام چوری ہے. ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے ہی چور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کسی کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ وہ چور ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ پاک کی امانتوں میں خیانت کر کے سارے ہی چور بیٹھے ہوئے ہیں. امانت میں خیانت کی اجازت نہیں ہے. تو اس کی پوچھ ہے میرے دوستو بھائی. تو اس پوچھ کا جواب دینے کے لیے، چونکہ اس کا جواب اگر صحیح ہوا، امانت کے استعمال کرنے کا ڈھنگ آ گیا، امانت کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیں گے کہ یہ بندہ بھروسے کا ہے، لوٹو، انجوائے کرو، فائدہ حاصل کرو، جنت میں پہنچا دیں گے. اللہ پاک ہی کی تو چیزیں ہیں وہ بھی، تو یہ قابل ہے، یہ بندہ صلاحیت ہے اس کے اندر، یہ فائدہ اٹھائے گا صحیح معنی میں، صحیح معنی میں بھی فائدہ اٹھائے گا. اور پتہ نہیں اللہ پاک کی اور کیا کیا مصلحتیں ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پوچھ کے بعد انعام دینے کا مطلب کہ بھئی تم کو انعام ملے گا، پہلے پوچھ ہوگی تم سے تمہاری امانتوں کی، کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس میں ہے بھی نہیں کچھ. اور اگر اس نے جواب نہیں دیا اور امانتوں کا غلط استعمال ثابت ہو گیا تو وہ پکڑ میں چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. تو اپنی ہی راحت کا سامان اس میں ہے میرے بھائیوں، کہ یہ دونوں امانتوں کو صحیح کرنے میں لگ جائیں. اور اپنی ہی مصیبت کا سامان اس میں ہے کہ ان دونوں امانتوں کو صحیح کرنے کی فکر کے بجائے ان دونوں امانتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے میں اور ان سے فائدہ اٹھانے میں لگ جائیں. ایک ہے صحیح کر کے استعمال کرنا، اور ایک ہے صحیح کیے بغیر استعمال کرنا، اس کی فکر کیے بغیر استعمال کرنا. وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. اور ان دونوں طرح کی امانتوں کو صحیح استعمال کرنے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے صحیح ڈھنگ کو بتانے کے لیے ہی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ سے پہلے سارے پیغمبر اسی کام کے لیے آئے. یہی بات بتائی جاتی تھی، یہی بات سمجھائی جاتی تھی، پھر عملی طور پر بتایا جاتا تھا کہ امانتوں کو، اللہ پاک کی اس جان و مال کو جو اللہ نے عطا فرمائی اپنے بندوں کو، ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے. اچھا، جان و مال کو صحیح استعمال کرنے کا ڈھنگ جو ہے نا، وہ ذرا پختہ عقل کے اندر ہی زیادہ آتا ہے، پختہ عقل میں ہی زیادہ آتا ہے. اس وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ ایک وقت تھا جب ہم جوان تھے، جب ہم بچے تھے، جب ہم ینگ تھے، جب تو کچھ کر سکتے تھے، ابھی اس عمر میں کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہم کو، ویسی بات نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام جو ایمان لانے والی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ہے، وہ سب ینگ ینگ تھوڑے ہی تھے، تھوڑے تھے اس میں ینگ، زیادہ تر سب قسم کے تھے، بلکہ زیادہ تر اچھی خاصی عمر کے ہی تھے. اس کے بعد انہوں نے سارے دین کے کام کیے، سارا کام کیا ہے، سارا دین سیکھا ہے، سارے دین پر عمل کیا ہے، سارے دین کی تبلیغ کی ہے، سیکھنے کا بھی کام کیا، عمل کا بھی کام کیا، تبلیغ کا بھی کام کیا. اور اصل جان و مال جو ہے یہ تین چیزوں پر ہی لگنا ہے، سیکھنا، اس کا علم سیکھنا ہے، اس کے مطابق عمل ہونا ہے. ہر ہر نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل ہو جانا، استعمال ہونا وہ نعمت حکم کے موافق. اسی وجہ سے آپ یہ بات دھیان کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کاروبار کرنا، بزنس کرنا، بیوی بچوں میں ہونا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ اچھی چیز ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو دین پر عمل کس میں کریں گے؟ زندگی کے سارے شعبوں کا زندہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں دین کو لاگو کیا جائے، دین کو عمل، دین پر عمل کیا جائے. اسلام عمل، اسلام عمل کا نام ہے، اللہ کے احکام پر کچھ پر چلنے کا نام ہے. تو اگر بیوی بچے نہیں ہیں تو بیوی بچوں والا دین کہاں اپلائی کریں گے؟ اگر ماں باپ نہیں، اولاد نہیں ہے تو اولاد والا دین کہاں اپلائی کریں گے؟ اگر بزنس اور کاروبار نہیں ہے تو بزنس اور کاروبار کا دین کہاں اپلائی کریں گے؟ دین تو ان ساری چیزوں میں ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے تو یہ تو ہوگا مسلمانوں میں. تو کبھی مسلمانوں کو اس کی ترغیب نہیں دی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور نہ کبھی علماء امت کی طرف سے، اور نہ اور کبھی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ بھائی ہمیں دنیاوی کاروبار کے اندر لگنا نہیں ہے. نہیں، دنیاوی کاروبار میں تو لگنا ہی پڑتا ہے دین کے لیے بھی، مگر وہ دین کو اپلائی کرنے کے لیے لگنا ہے تو دین تو پہلے پتا ہونا پڑے گا کہ ہے کیا دین اس کا، سیکھے بغیر تھوڑی ہو جائے گا. کل ہی ہم لوگ پڑھ رہے تھے کتاب میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تجار کو، ان کو ان کو جمع کر لیتے تھے، اور ان کا اتنا ہولڈ تھا، اتنا وزن تھا کہ وہ بازار کے مسائل کا امتحان لیتے تھے ان سے. تاجروں کو جمع کر لیا، بازار کے مسائل کا امتحان لے لیا، جو جس لائن میں ہے اس کے خرید و فروخت کی، اور جس کو دیکھا کہ اس کو یاد نہیں ہے یہ احکام تو اس کو بازار پہ سے ہٹا دیتے تھے، آپ نہیں کر سکتے کاروبار. جب آپ کو دین معلوم ہی نہیں ہے آپ کی لائن کا جس میں آپ ہیں، حلال حرام نہیں معلوم، جائز ناجائز نہیں معلوم، صحیح غلط نہیں معلوم، تو آپ کاروبار کر کے خود بھی برباد ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی برباد کر رہے ہیں. جس کے ساتھ معاملہ کرو گے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کو بھی ساتھ غلط معاملہ ہوگا، خود بھی غلط صحیح نہیں. ہٹا دیتے تھے بازار سے بالکل. حضرت عمر کے بارے میں تو خیر مشہور ہے، وہ تو چونکہ خلیفہ راشد تھے تو ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن امام مالک کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازار میں کسی کے بیٹھنے کا لائسنس ان سے لینا پڑتا تھا، اور وہ لائسنس جو ہے وہ دین کا علم تھا کہ تم کیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہو، کہ یہ تو اس کے مسائل تم نے سیکھے کسی عالم سے، کیونکہ وہ تو عالم سے ہی پتا چلیں گے. سیکھ لیتے تھے وہ لوگ جا کے، پھر حضرت ٹیسٹ لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کیا ہے، اچھا وہ بتاؤ کیا ہے، اس کو معلوم ہے، پھر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے، ٹھیک ہے آپ جا کے بازار میں بیٹھ سکتے. اور اگر اس کو معلوم نہ ہوتا تو لائسنس نہیں ملتا تھا، یہ تم نہیں بیٹھ سکتے کاروبار میں. جب مسلمانوں میں یہ بات تھی کہ جیسے مسجد میں ان کے پاس دین ہے، مسجد میں دین، آج تو خیر مسجد میں بھی نہیں رہا، اللہ معاف کرے، مسجدوں میں جو کام ہو رہے ہیں آج اجتماعی مسلمانوں کے، وہ کہاں دین کے مطابق ہو رہے ہیں، اس میں بھی ان کا دین محفوظ نہیں رہا، اس میں شریعت محفوظ نہیں ہے، اوقات کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہے، مسائل کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہے، امام کو امام کے، خطیب کو خطیب کے اعتبار سے مسائل محفوظ نہیں ہے، مگر بالکل انیال بھی نہیں ہوا، یعنی سارے ہی ستیہ ناش ہوگا ہوا ایسا نہیں ہوا ہے. کچھ لوگ صحیح بھی اہتمام کرتے ہیں، کہیں اتنا ڈھیلا پن ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، کہ مسجد میں دین محفوظ ہے بولا نہیں جا سکتا، نہیں محفوظ نہیں ہے بولا جا سکتا ہے. پر یہ تو ہے ہی مسئلہ، لیکن یہ کہ جیسے ہم مسجد میں دین کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے بازار میں بھی دین کا اہتمام ہے، آفس میں بھی دین کا اہتمام ہے، کاروبار میں بھی دین کا اہتمام ہے، اپنی اپنی لائن میں دین ہے، ورنہ تو پھر کائے کا ہے، مسلمان غیر مسلمان میں فرق کیا ہے؟ پھر سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. جان و مال دونوں میں اللہ کے حکم کو جاننا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کی تبلیغ کرنا، اور یہ تینوں کام ہی ضروری ہوتے ہیں میرے بھائی. بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ جس کام کو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کام کی سائڈ لیتے ہیں خالی، یہ ہے کام، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہے. ये नादान लोग होते हैं, ये इस्लाम के नादान दोस्त होते हैं, समझ नहीं है बेचारों के पास। दीन की समझ जिसके पास होगी वो बात करेगा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, जो खुद हुजूर ने की है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की मेहनत करते थे या नहीं करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत की मेहनत करते थे या नहीं करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की मेहनत करते थे या नहीं करते थे? कौन मुसलमान है जो कहेगा कि ये नहीं करते? कुरान पाक में भी ये सारी जिंदगी सरकार की है। क्यों? वजह उसकी है कि जानो माल की जो नियामतें अल्लाह पाक की हैं, उनके सही होने की और उनमें अल्लाह का शुक्र अदा होने की और उनमें पाए जाने वाले हकूक अदा होने की शर्त ही ये है। इसके बगैर मुमकिन नहीं है, वो चीज हो नहीं सकता, उसके बगैर लाजमी है। इसलिए जो इल्म की मेहनत है उसमें भी जान और माल दोनों से हिस्सा लेना पड़ेगा, जो तरबियत की मेहनत है उसमें भी जान और माल दोनों से हिस्सा लेना पड़ेगा, जो तबलीग की मेहनत है उसमें भी जान और माल दोनों से हिस्सा लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह बना कि एक मुसलमान को एक गैर मुस्लिम से अपनी जिंदगी को अलग करने के लिए, अगर जो मुसलमान नहीं है उसके साथ में कमाने के औकात में, जिंदगी गुजारने की तफसीलात में अगर वो बराबर है तो मुसलमान को करीब करीब दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो ये सारे भी करने ही। और अगर वो उसकी कैपेसिटी में उतना ही है, उतनी एनर्जी दे सकता है, उतना ही टाइम दे सकता है, उतनी सर्विस दे सकता है, तो फिर इसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका आधा तो इधर लगेगा। हमारा प्रोग्राम, हमारा निजामुल औकात और हमारा निजामुल अमल, वक्त के एतबार से और काम के एतबार से जो हमारा प्रोग्राम है वो दीन को शामिल होकर बनेगा। उनके पास दीन नहीं है, हमारे पास दीन है। अगर उनके वाला पूरा प्रोग्राम हमें कबूल करना है तो हमें डबल जॉब करनी पड़ेगी, डबल जॉब सम्राट, काम डबल हो जाएंगे, सलाहियत के एतबार से भी, माल के एतबार से भी। माल का खर्चा भी लगेगा डबल डबल, और वक्त का, जान का खर्चा भी लग जाएगा डबल डबल। और अगर डबल की इस्तेदाद नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर उसको अदा करके इधर करना पड़ेगा। यूं हमको स्केड्यूल करना पड़ेगा प्रोग्राम। इसकी एक मिसाल देता हूं मैं। हमारा सबका, जिनके पास अल्लाह ताला ने जायदाद दी है, जिनके पास मकान है वो भी, और जिनके पास मकान नहीं है, पैसे आता है कुछ ना कुछ शक्ल में, वो भी टैक्स उनको देना पड़ता है। टैक्सेस के मसारिफ क्या होते हैं, खर्च कहां होता है टैक्स हमारा, वो बताया जाता है कि भाई आपका टैक्स फलां जगह फलां जगह फलां जगह फलां जगह यूज हुआ। एक हमारे डॉक्टर साहब से बात हुई ऐसे मदरसे के सिलसिले में, तो वो बता रहे थे कि उनके घर का टैक्स जो है ना वो सालाना 10,000 है। तो उनके पास वो आया पूरा इनवाइस उसका कि भाई तुम्हारे टैक्स को हम कहां कहां खर्च करते हैं। उसमें उन्होंने माशाल्लाह उसको बताया, उसमें से उन्होंने एक बात यह बताई कि भाई फलां इतने मेडिकल में इतने गए, फलां स्कूल में। उसमें उन्होंने बताया कि तुम्हारे महल्ले में जो स्कूल हैं पब्लिक स्कूल, उसमें तुम्हारे इस टैक्स में से $3,000 हमने भेजे। किसी आदमी के 10,000 का टैक्स होता हो तो उसमें से स्कूल को $3,000 जाते हैं उसके। इन लोगों ने जिनको बातों को, हमारे दोस्तों में से जिसको हिसाब दिया, उसमें लिखा हुआ था, आगे पीछे होगा कुछ, यकीन आप लोग ज्यादा जानते हैं मुझसे भी इस दिन के मामला। तो अगर हमारे टैक्स में से $3,000, 10,000 के टैक्स में से 3,000 स्कूलों को जाते हैं, तो आपको 3,000 दीन को देने पड़ेंगे कम से कम। इतना तो कम अज कम आखिरत के लिए करे आदमी। क्यों? इस वास्ते कि जो दीनी इदारे हैं, दीनी इंस्टीट्यूट हैं, उनको तो नहीं देती हुकूमत कुछ। तो दो ही शक्लें हैं, या उनको मत चलाओ और बर्बाद हो जाने दो इंसानियत को, आने वाले जनरेशन को, या उनको चलाओ, जो कि हमारा मजहब है और फर्ज है। अगर हम उनको चलाते हैं तो फिर जैसे वहां ये सेटअप है, ऐसे यहां कुछ मुसलमानों को खुद करना पड़ेगा। और अगर हर मुसलमान जैसे $2,000-3,000 उधर उसके स्कूल में जबरन जाते हैं उसकी चाहत के बगैर, चाहे उसके बच्चे पढ़ रहे हो या न पढ़ रहे हो, चाहे कैसी भी तालीम वहां हो रही हो, मिसाल की बात है, लेकिन हमारे अपने बच्चों की तालीम के लिए स्पेशल जहां पे हमारे बच्चे जा रहे हैं, जिनके हम चाहते भी हैं, तो वहां हमें अगर उतने पैसे लगाने नहीं पड़ेंगे तो हमारा दीन कैसे बचेगा? और अगर उम्मत मुस्लिमा में से हर फर्द
یہ تہیا کر لے کہ میں اتنا پیسہ تو نکالوں گا ہی. کس کے لیے؟ ایجوکیشن کے لیے. یہ بات ابھی ایجوکیشن میں ہی چل رہی ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ تو اور دوسری چیزوں میں بھی ہیں, ہیلتھ کے بھی ہیں اور دوسری چیزوں کے بھی ہیں. تو ہمارے مسلمان غریبوں میں, ضرورت مندوں میں, بیماروں میں, مقروضوں میں, شادیاں جن کی نہیں ہو رہی ان میں, حالات جو آ گئے ان میں, بعض وقت حالات آ جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ مسلمان کو سب چلنا, مہمان آ گیا, مسافر آ گئے, اور بھی شعبے ہوتے ہیں. مال میں بہت سے حقوق ہیں. مال میں, مال کا جو حق ہے وہ زکات ہے. مال میں مال کا جو حق ہے وہ زکات ہے. جان کا جو حق ہے وہ صدقہ فطر ہے. اس کے بعد میں مہمان کی ضیافت کرنا, مسافر کی ضیافت کرنا, صلہ رحمی کرنا, ضرورت مندوں پر, غریبوں پر, مسکینوں پر, بیواؤں پر, محتاجوں پر خرچ کرنا, یہ مال کے حقوق میں سے نہیں ہے, یہ تعلقات کے حقوق میں سے, لوگوں کے حقوق میں سے ہے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جا کے جڑتے ہیں جا کے مال سے, کیونکہ وہ مال سے وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو اس لیے میرے دوستو بھائیو, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کام تو ایکسٹرا ہے ہمارے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہماری زندگی بھی ایکسٹرا ہے, ہماری نعمتیں بھی ایکسٹرا ہیں. ہمیں لازوال نعمت اللہ پاک کی طرف سے دولت ملنے والی ہے, جس کو جنت کہتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے رہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ تم پلاننگ کرو, منصوبہ بندی کرو دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر. جس کے سامنے آخرت نہیں ہے, اس کا ٹائم, اس کا اسکیجول, اس کے ساری چیزیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوں گی, اور جس کے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے, اس کا ٹائم, اس کا اسکیجول, اس کی پلاننگ, اس کا منصوبہ, اس کا وقت, اس کا مال, یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. ان دونوں کو ملا کے کرنا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہونے کے بڑی بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں میرے دوستو ہماری, جان میں بھی اور مال میں بھی. بس جس آدمی کو ان دونوں نعمتوں کی سمجھ مل جائے اور اس میں اللہ کے حق کو پہچاننے کی سعادت مل جائے اور اس کو ادا کرنے کی سعادت مل جائے, وہ نیک بختوں میں سے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.